پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيبي إله العالمين، أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ روز شهادت سيد الساجدين زين العابدين، قيام آور انقلاب کربلا ہے۔ اللهم صل على محمد۔ اس امام مظلوم کو اور شہدائے کربلا اور اسرائے آل محمد کو وسیلہ دے کر خدا کی درگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ خدایا، تیرے اسماء حسنہ و عظام کا واسطہ، محمد و آل محمد کی مظلومیت اور حقانیت کا واسطہ، تمام حاضرین کے حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ خدایا، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا، ہمارے مشکلات کو آسان فرما۔ خدایا، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ خدایا، ہمارے اسرا کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ کفار، مشرکین، منافقین، منکران اہل بیت، ناصبی، دہشت گرد، خدایا سب کو نیست و نابود فرما۔ خدایا، ہمارے ملک میں امن امان برقرار فرما۔ خدایا، اس ملک کے حکام اور عوام کو تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا، خدایا، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اسلام، رہبر معظم کی تعیید اور مدد فرما۔ ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اور آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء ملت، خصوصاً خصوصی درخواست ہے رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی، شہید مرتضی مطہری، شہید باقر الصدر، شہید شہداء محراب، شہید مصطفیٰ چمران، شہید علامہ آفتاب حیدر، شہید استاد سبت جعفر، شہید سعید حیدر زیدی، شہید عسکری رضا، شہید علی رضا نقوی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید محرم علی، شہید ناصر صفوی، مرحوم حاجی رمضان علی بھانجی، شہید مظفر کرمانی، شہید ساجد موسوی، ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ مناسب سمجھا کہ پیغام عاشورہ کے حوالے سے ایسا پیغام کی طرف ہم اپنے ذہن کو متوجہ کریں جو سید ساجدین سے بھی مربوط ہو، عاشورہ سے بھی مربوط ہو، وہ خدا کی درگاہ میں دعا ہے۔ دعا کربلا کا بھی پیغام ہے۔ حسین جب ذوالجناح سے زمین پر آئے، خدا کے درگاہ میں دعا کی، الہی رغبن بقضائی تسلیم لعمرک لا معبود سواک، خدایا تیرے حکم پر راضی ہوں، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تیرے علاوہ کو میرا کوئی اور معبود نہیں۔ خدایا جب بھی اپنے مشکلات کے وقت تیرے درگاہ میں آیا اور دعا کی، اپنی حاجت طلب کی، تو نے میرے حاجت کو پوری کی ہے۔ واقعہ اہل بیت کی دعائیں، شب عاشور مہلت مانگی گئی ذکر خدا کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے۔ اسیروں کا اعمال پورے دوران اسارت میں ایک اہم حصہ، اعمال کا اہم حصہ خدا کی درگاہ میں دعا۔ سید سجاد دعا کے حوالے سے، دعا کا لفظ سنتے ہی آپ کا اسم گرامی انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ دعائے عرفہ مولا سید الشہداء کی بھی دعا ہے اور مولا سید الساجدین کی بھی دعائے عرفہ ہے۔ دعائے عرفہ کی تلاوت قرائت کا، زمزمہ کرنے کا، اس کے ساتھ آنسو بہانے کا، اس کے ذریعے خدا کے درگاہ میں گڑگڑانے کا موقع اہل بیت کے ماننے والوں کو ملتا ہے۔ اس دعا میں کس طرح سے حسین محبت خدا، تسلیم در مقابل خدا، خدا کی عظمت کے سامنے اپنی کوتاہی، اپنی مجبوری اور خدا کے احسانات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ الہی انا الذی خدا میں ہوں، جس نے نافرمانی کہ خدائے میں ہوں، جس نے تیری نعمت سے استفادہ کیا تو اور بھول گیا، تیری نعمتوں کو فراموش کیا، خدایا تو ہے جس نے مجھ کو حکومت کے حق کے دوران دنیا میں لایا، خدا ہے یا تو ہے جس نے میری والدہ کے دل میں میری محبت ڈال دی، خدایا تو ہے جس نے میری پیدائش سے پہلے میرے کھانے کا شیر مادری کا انتظام کیا، خدایا خدایا۔ اب دیکھیں دعائیں عرفہ میں کس طرح، خدایا تو نے اپنے اولیاء کے دلوں میں تیرے محبت کے علاوہ سب کے محبت نکال دی ہے، کسی کو محبت نہیں رکھا۔ کربلا میں امام سے منسوب اشعار ہے، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، خدایا میں نے تمام بندوں کو ترک کیا، سب کو چھوڑ کر تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے فرزندوں کو، اپنے عیال کو، اپنی بیٹیوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کروں۔ اگر اپنی محبت میں مجھ حسین کو تو ٹکڑا ٹکڑا بھی کرے، تب بھی میرے دل تیرے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ انسان ایسا مخلوق ہے جس میں دو پہلو ہیں، جسم ہے اور روح ہے، جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن روح جسم میں ایک اتحاد ہے، جسم کے اثرات روح پر پڑتے ہیں، روح کے اثرات جسم پر۔ آپ دیکھیے انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، جسم کا مسئلہ ہے لیکن روح پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو عبادت کی طاقت نہیں رہتی، اگر یہ مسئلہ جسم کا ہے لیکن روح پر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانی لحاظ سے اگر غمگین ہو، محزون ہو، پریشان ہو، تو جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جسم نحیف ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. بس روح جسم اگر سے الگ الگ ہے لیکن ایک اتحاد اور وحدت روح جسم کے درمیان خدا نے پیدا کیا ہے. اسی وجہ سے ایک کے مسائل کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے. روح کو خوشی ہوتی ہے، جسم میں رونق آتی ہے. جسم میں رونق آ جائے تو روح میں بھی رونق آتے ہیں. لیکن حقیقتاً یہ دو الگ ہیں. ان دو میں حقیقتاً انسان کی حقیقت آیا اس کے جسم ہے یا اس کی روح ہے. اگر حقیقت اس کے جسم ہو تو انسان کا مقصد زندگی کھانا پینا ہونا چاہیے. حقیقت انسان کیا ہے؟ فرض کیجئے ایک آدمی بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے. اب شدید بھوکا ہے، ظلم کر کے کھانا کھا سکتا ہے. اگر ظلم کر کے کھانا کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا، لذت تو مل گئی، توانائی تو جسم میں آ جاتی ہے، لیکن یہی انسان جس کے جسم میں توانائی آئی اور جسم کی ضرورت کو اس نے پورا کر دیا اور جسم کے آواز کو لبیک کہا، شکست کا احساس کرتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. اگر آہستہ آہستہ ممکن ہے اس کی ضمیر مر جائے، اس کی انسانیت مسخ ہو جائے، جانور میں تبدیل ہو جائے، لیکن مسخ ہونے سے پہلے جب ایسا غلط کام کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، شکست کا احساس کرتا ہے. اگر اس کی حقیقت اس کا جسم ہوتا تو جسم کی خواہش کو تو پورا کر دیا ہے، تو کیوں شکست کا احساس کرے؟ اس احساس ندامت سے، احساس شکست سے معلوم ہوتا ہے اس کی حقیقت اس کی روح ہے. اسی لیے ایسے غلط اعمال کے وقت اپنی انسانیت کے سامنے، اپنی روح کے سامنے، یعنی خلاصہ اپنی اس کی ذات اس کی روح ہے، اس کی حقیقت اس کی روح ہے، روح سمجھتی ہے کہ بہت غلط کام ہوا ہے. روح کے اپنے تقاضا ہے. فرض کیجیے اسی آدمی نے ظلم کیے بغیر بھوک برداشت کی تو اس کے جسم تو کمزور ہو جائے گا، اٹھنے کی توانائی شاید اس کے پاس نہ رہے، لیکن روحانی لحاظ سے سکون ملتا ہے، کامیابی کا احساس کرتا ہے کہ میں ظلم کر کے اپنی خواہش کو پورا کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا. کامیابی کا احساس اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. روحانیت، معنویت، انسانیت انسان کی حقیقت ہے. حیوانیت وسیلے ہے انسانیت کے لیے. اسی لیے عرفا کہتے ہیں کہ حیوانیت مرکوب ہے، سواری ہے، انسانیت اس پر سوار ہو کر اپنے منزل مقصود کی طرف جانے کے لیے خدا نے حیوانیت اس کو عطا کی ہے. اس جسم کے ذریعے روح ہے انسان پرواز کر سکتا ہے. دیکھیے آپ اسی آنکھوں کے ذریعے اطاعت خدا بھی حاصل کر سکتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے خدا کی نگاہوں سے بھی اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں، اسی کان کے ذریعے خوشنودی خدا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اسی کان کے ذریعے شیطان کو بھی اپنے سے راضی کر سکتے ہیں. تو یہ جسم ہے، اعضاء جسم ہے جو وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں روح کی ترقی کے لیے یا روح کے انحطاط کے لیے، یا روح خدا سے قریب ہونے کے لیے یا روح جانور سے بھی پستر ہونے کے لیے. اب ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے دعوت دی ہے، دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم من اہل الکرامہ. خدا نے ماہ رمضان میں آپ کو دعوت دی ہے، ضیافت میں، اپنی ضیافت میں دعوت دی ہے، تمہیں عزت بخشی ہے. اب ماہ رمضان میں خدا نے دعوت دی ہے لیکن کھانا پینے سے منع کیا ہے، تو انسان کی انسانیت کو دعوت دی ہے یا انسان کی حیوانیت کو خدا نے دعوت دی ہے؟ اس حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہو رہا ہے کہ انسانیت کو دعوت دے رہا ہے خدا یا حیوانیت کو. فرماتا ہے تم کو، انسانوں کو خدا نے دعوت دی ہے، تم لوگوں کو دعوت دی ہے اپنی ضیافت میں. اب تم لوگوں کو دعوت دی ہے, یہ فرمایا, اس کے بعد صرف انسان کے انسانیت کے کھانے کا انتظام ہوا ہے, انسان کے حیوانیت کے کھانے کے حوالے سے رمضان میں کوئی خصوصی انتظام نہیں ہے. وہ جو انسان کے حیوانیت کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ یکساں ہے, بلکہ رمضان میں اس پر کچھ پابندی لگی ہے, صبح شام تک نہیں کھانا ہے نہیں پینا ہے, دوسری حیوانی خواہشات کی بھی تکمیل نہیں کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں روح کے لیے غذا کا انتظام ہوا. حدیث میں ہے القرآن مأدبۃ اللہ, قرآن خدا کا مأدبہ ہے. مأدبہ یعنی دسترخوان کے اوپر جو کھانا رکھے جاتے ہیں اس کو مأدبہ کہتے ہیں. دسترخوان مأدبہ نہیں, دسترخوان کے اوپر جو کھانے ہوتے ہیں, یعنی قرآن وہ کھانا ہے جو خدا نے تیار کیا ہے انسانوں کے لیے. قرآن ظاہر ہے انسان کے حیوانیت کے لیے کھانا نہیں ہے, انسان کے انسانیت کے لیے کھانا ہے. روح کی غذا ہے, روح کی تربیت اور ترقی کا ذریعہ ہے, پرواز روح کے ذریعہ, تعالی روح کے ذریعہ, رشد و تکامل روح کا ذریعہ, قرب خدا حاصل کرنے کے ذریعہ ہے. روح انسان مظہر صفات خدا ہونے کے ذریعہ قرآن. تو یہ دو پہلو انسان کے پاس ہے. دین یہ فرماتا ہے کہ اپنی جسم کا خیال رکھو, اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرو, یہ واضح ہے, لیکن ساتھ فرماتا ہے تمہارا اصل مقصد روح کی تربیت ہے. آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایمہ اظہار انبیاء الہی کی فضیلت معجزات جب بیان کرتے ہیں تو عام طور پر کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے زمانے میں جو حادث پیش آتے ہیں کہ میں بیمار تھا مجھے شفا ملی معصوم کی مجلس کی وجہ سے, ان کی یاد کی وجہ سے, ان سے کے دامن سے متوسل ہو کر, یا میرے فلاں مشکل حل ہوا, نوکری ملی, رزق ملا, اس قسم کی حاجات پورے ہونے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ معصومین نے جو خدا کے درگاہ میں قریب ہے, مقرب درگاہ خدا ہے اور وسیلہ ہے اور واسطہ ہے, ان کی وجہ سے ہماری حاجات پوری ہو گئی. لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں معصومین یہ کام صرف وسیلہ بنتے ہیں یا خود بھی کر سکتے ہیں, خود بھی کرے تب بھی وسیلہ ہے. ایسا ہے نہیں, ہم اپنے پیاس کو بجھاتے ہیں پانی کے وسیلے سے, پانی سے پیاس بجھتا ہے, پیاس بجھتی پانی کے ذریعے, لیکن پانی وہ وسیلے ہے جو خدا نے اس کو بنایا ہے ہمارے پیاس کو بجھانے کے لیے. کھانا وہ وسیلہ ہے جو خدا نے اس کو بنایا ہے, خلق کیا ہے ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں, بڑی بات تو ہے لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے والمدبرات امرن, خدا کے فرشتے کائنات کے نظم و نسق چلانے والے ہیں, تدبیر امور کرنے والے ہیں. تدبیر یعنی ادارہ کرنا, کنٹرول کرنا, نظام سنبھالنا. اب ملک الموت کو دیکھیے, موت کے نظام کو اس نے سنبھالا ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, تمہارے قبض روح کرنے والا ملک الموت ہے جو تم پر موکل ہے. قل توفتهم رسولنا, ان کی جان لینے والے ہمارے نمائندے ہیں, فرشتگان الہی ہے. تو یہ نظام فرشتوں کے ذریعے چلتا ہے, فرشتوں کا مقام اہل بیت کے مقام سے بالا تر تو نہیں ہے. قرآن میں کیا فرمایا, حضرت آدم مسجود ملائکہ تھے, ملائکہ نے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا. حضرت آدم قبلہ ہونے کے ناطے سے نہیں ہیں, اگر قبلہ ہونے کے ناطے سے ہوتا تو شیطان کو کیوں اتنا غصہ آتا, شیطان کو اتنا غصہ نہیں آتا. اسجدوا لآدم, قرآن کے صاف الفاظ ہے, آدم کے لیے سجدہ کرو. سجدہ اگر اس جس کے لیے سجدہ کرتے اس کو معبود سمجھ کر, خدا سمجھ کر, خدا کی صلاحیتوں کا مالک سمجھ کر, سجدہ کرے تو شرک ہے. جو کچھ مسلمان ہیں کفر کے فتویٰ لگاتے ہیں, یہ لوگ ان کی غلطی یہ ہے کہ عبادت کے معنی کو وہ عربی ڈکشنری سے لیتے ہیں, قرآن و سنت سے نہیں لیتے. عربی ڈکشنری میں عبادت یعنی کسی کے سامنے تواضع کرنا, خاکسار ہونا, ذلیل ہونا. ذلیل وہ اردو والا معنی نہیں, یعنی بالکل خاکسار ہونا. اسی کو عربی میں, اردو میں ذلیل کے ایک معنی منفی معنی ہے, جو اخلاقی لحاظ سے برا, وہ معنی نہیں. اس کے سامنے ٹوٹ جانا, اس کے سامنے انتہائی کوچکی کا اظہار کرنا, یہ عربی لغت میں, زبان میں عبادت کا معنی ہے. لیکن قرآن میں آپ دیکھیے عبادت کا سب سے اعلیٰ نمونہ سجدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب رکوع کی حالت دیکھیے, سجدہ کی حالت. سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ آخر درجہ اپنی ذلت کا اظہار کرتے خدا کے سامنے. اس سے بڑھ کر اظہار ذلت کے لیے کوئی اور مثال نہیں ہے. اب سجدے کو آپ دیکھیے, حضرت یوسف کے سامنے برادران یوسف, آپ کے والد گرامی, خدا کا نبی, آپ کی تربیت کرنے والی, اب وہی فرمایا قرآن نے, آپ کی ماں, سب سجدے میں گئے حضرت یوسف کے سامنے. حضرت یوسف کے لیے سجدہ کیا, خدا کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا. یہ شرک نہیں, خدا شرک کا حکم نہیں دیتا ہے. حضرت یعقوب شرک معصوم ہے, کس طرح سے مشرکانہ عمل انجام دیں گے. اور قرآن نے ان کی تعریف کی, ان کے مدح کیا, ان کی مذمت نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سجدہ تعظیم, احترام, احترام کے لیے سجدہ تھا. احترام کے لیے سجدہ کرنا شریعت حضرت یعقوب میں جائز تھا. پیغمبر خدا کی شریعت میں سجدہ غیر خدا کے لیے بالکل جائز نہیں. جس نیت سے بھی آپ سجدہ کریں گے, احترام کی نیت سے سجدہ کریں گے یا عبادت کی نیت سے, غیر خدا کے لیے سجدہ درست نہیں ہے, یہ کلیئر ہے. لیکن آیا عبادت بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ عبادت بننے کے لیے صرف سجدہ کرنے سے عبادت نہیں ہوتا ہے. اگر کسی نے غیر خدا کے لیے سجدہ کیا احترام کے طور پر, گناہگار ہے, حرام کام کیا ہے, لیکن مشرک نہیں ہے. اس لیے کہ صرف تواضع کرنا, خاکسار ہونا, اظہار کوچکی کرنا عبادت نہیں ہے, ورنہ خدا کس طرح سے اپنے پیغمبر کو اجازت دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرے, اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم کے لیے سجدہ کرے, بلکہ سارے مومنین سے کہا کہ اپنے والدین کے سامنے ذلت کا اظہار کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اپنے والدین کے لیے ذلت کے پروں کو بچھاؤ, یعنی کچکی کا, ذلت کا, تواضع کا اظہار کرو والدین کے سامنے. آپ کہتے ہیں عبادت کا معنی اظہار ذلت ہے, قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے لیے اظہار کرو. بلکہ کہا سارے مومنین ایک دوسرے کے لیے تواضع کرے. اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین, مؤمنین کی نسبت میں ذلیل ہوتے ہیں, آرام ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, متواضع ہوتے ہیں, خاکسار ہوتے ہیں, کوچکی کا اظہار کرتے ہیں, چھوٹے ہونے کا اظہار کرتے ہیں. کافروں کی نسبت میں اپنی طاقت کا, اپنی ہیبت کا, اپنے جلال کا اظہار کرتے ہیں. تو کس طرح سے اگر تواضع اظہار ذلت عبادت ہو, تو قرآن کس طرح سے سارے مومنین کے لیے کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی نسبت میں اسے اقدام کرو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ اشتباہ ہے. عبادت یعنی کسی ہستی کو معبود, خدا, رب, مستقل اور بے نیاز, غنی, یعنی خدا اور خدائی صفات کے مالک سمجھ کر, مثلا غیر خدا ہے لیکن اس کو خدائی صفت کا مالک, مستقل ہونا, یعنی کسی کی طرف محتاج نہیں ہے اپنے وجود کے لحاظ سے, اپنے اعمال کے لحاظ سے, کسی کی طرح محتاج نہیں ہے. کسی شخصیت کے لیے ایسا عقیدہ رکھے کسی شخصیت کے بارے میں تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اس عالم میں بے نیاز صرف خدا ہے. انبیاء خدا ائمہ اطہار بھی ہر آن خدا کی طرف محتاج ہے. انتم الفقراء الی اللہ قرآن فرماتا ہے تم سب خدا کی طرف محتاج ہو. خدا واللہ والغنی الحمید. وہابیوں کی غلطی اس بات میں تھی کہ وہ کہتے خدا خدا اور غیر خدا کے فرق کس میں ہے. بغیر وسیلہ بغیر ذریعہ کام کرنے والا خدا ہے ارادے سے بیمار کو ٹھیک کرے, اور اگر آلات سے وسائل سے بیمار کو ٹھیک کرے تو غیر خدا ہے. اسی لیے تم لوگ اگر خدا پیغمبر سے یا امام سے طلب کرتے ہیں کہ ہمارے بیمار کو شفا دے تو کیسے طلب کرتے ہیں؟ بغیر وسیلہ. تو یہ شرک بغیر ذرائع کام کرنا خدا کا کام ہے. ذریعے سے وسائل سے آلات سے کام کرنا غیر خدا کے صفت. آپ جب پیغمبر اور امام سے طلب کرتے ہیں مانگتے ہیں کہ میرے یہ کام کرے تو واضح ہے پیغمبر یا امام ارادہ کر کے یہ کام کرے گا, یہ شرک. لیکن یہ ان کی غلطی یہی ہے کہ قرآن میں صریحاً کا حضرت احسان ہے انی احیی الموتا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو زندہ مردوں کے زندہ حضرت احسان کیسا کرتے تھے؟ کوئی وسائل کے ذریعے کرتے تھے یا ارادہ کر خدا نے ان کو طاقت دی تھی. اذن اللہ یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت, خدا کی دی ہوئی طاقت سے حضرت احسان ارادہ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو وہاں سے یمن سے اٹھا کر شام لایا ایک آنکھیں بند کر کے کھولنے تک پلک جھپکنے تک. اس مدت میں جو اس تخت کو لایا کیا وسیلے سے لایا ذرائع سے لایا کسی ہوا جہاز پر رکھ کر لایا یا ارادہ کیا؟ ارادہ کیا تخت بلقیس پہنچ گیا. خدا کے فرشتہ ملک الموت وہاں جب قبض روح کرتا ہے ایک سیکنڈ میں لاکھوں انسانوں کا قبض روح کرتا ہے کیا وہ کسی وسیلے سے کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے؟ بس وسیلے سے کام کرنا یا بغیر وسیلہ ارادے سے کام کرنا یہ خدا اور غیر خدا کا فرق نہیں ہے. حضرت آصف برقیہ ہے, حضرت سلیمان ہے, اشارے سے ہوا میں سفر کرتے تھے جنات اطاعت کرتے تھے. حضرت مریم ہے, اشارہ کیا تو درخت خشک درخت اس سے سبز ہو گئے اسی وقت پھل آنے لگا. قرآن میں ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو یہ اگر یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے تو قرآن خود نے اس کی تعلیم دی ہے. خدا اور غیر خدا کے فرق جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. تم سب فقیر ہو, سب خدا کی طرف محتاج ہو, سب خدا سے وابستہ ہو اور خدا بے نیاز. کائنات میں تمام انبیاء اور ائمہ اطہار جو عالم ہستی کے سب سے افضل ہستیاں ہیں, باقیوں کی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی وجود دینے والا خدا ہے. بس ان کے وجود میں آنے کے لیے خدا کی طرف محتاج ہے. وجود میں آنے کے بعد کمالات حاصل کرنے کے لیے باقی رہنے کے لیے بھی خدا کی طرف محتاج ہے, اور پھر کام کرنے کے لیے اعمال انجام دینے کے لیے بھی خدا کی طرف محتاج ہے. وجود میں آنا, کمالات کا مالک ہونا, پھر عمل کرنا کام کرنا, تینوں میں خدا کی طرف محتاج ہے. خدا وجود میں آنے کے لیے ازل سے ابد تک ہے, کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. خدا کے جو کمالات ہیں اس میں بھی کسی سے کمالات حاصل نہیں کیا ہے, اور خدا جو کام کرتا ہے اس میں بھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا مستقل ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت تو خدا نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس میں روح اور جسم ہے, جسم کی اپنی غذا ہے, روح کی اپنی غذا, روح کی غذا عبادت ہے, روح کی غذا یاد خدا ہے. عبادات میں سے افضل عبادات نماز ہے. اور نماز کا ایک حصہ دعا ہے. میں آج چوتھے معصوم اور کربلائیوں کے عاشورا کے ہستیوں کے مناسبت سے دعا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. انسان کی روح میں بے پناہ صلاحیت ہے کمال کی طرف جانے کی. اس کی ترقی کے مدارج اور درجات کی کوئی حد نہیں ہے. قرب خدا، خدا سے نزدیک ہونا، خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو قرب خدا کے لیے بھی کوئی حد نہیں ہے. تم قدم بے قدم کمالات کی طرف جا سکتا ہے، اس درجے تک کہ مظہر صفات خدا بن جاتا ہے، عین اللہ بنتا ہے، ید اللہ بنتا ہے، وجہ اللہ بن جاتا ہے. یہ انسان کو خلق کیا اس مقصد کے لیے کہ انسان کامل بن جائے، خدا کا نمونہ بن جائے. اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، وہ عبادت ہے. عبادت کے ذریعے عبودیت حاصل کرنا ہے. عبادت وہ تمرین ہے، وہ مشق ہے، جس کے ذریعے انسان بندگی کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. بس عبادت خدا وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان خدا کے قرب حاصل کرتا ہے. اب ہر نماز میں قربتاً اللہ، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. عبادت خدا وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان قرب خدا حاصل کر سکتا ہے. قرب خدا سے مراد خدائی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے گر یہی ہے کہ آپ بندگی حاصل کرو، فانی ہو جاؤ ذات خدا میں، خدائی بن جاؤ، اپنی انانیت کو، ذات کو بھول جاؤ. مثال دیتے ہیں عرفا، آگ لوہا کو آپ لیجیے، لوہا کو آگ میں آپ رکھیں گے، یہ لوہا آہستہ آہستہ آگ کی صفات کو اپناتا ہے. آگ کی صفات اس لوہا میں کب تک ہے؟ جب تک آگ سے اس کا رابطہ برقرار رہے. اور جیسے ہی آگ سے اس کا رابطہ منقطع ہو، پھر دوبارہ وہ صفات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انسان جب تک عبادت خدا میں ہے، جب تک خدا کے ساتھ ارتباط برقرار ہے، تب تک قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، کمالات الہی کو حاصل کر سکتا ہے، مظہر صفات خدا بنتا ہے. یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ جو صوفیوں کی غلطی ہے، صوفی سمجھتے ہیں کہ آپ عبادت کرو، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، تم خدا کے عبادت کرو یقین حاصل ہونے تک، یہ معنی کرتے آیت کی. یہ غلط معنی ہے. تم عبادت کرو خدا کی تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جاؤ. عبادت کا ایک اہم اثر یہ ہے، عبادت کی وجہ سے انسان کا چشم دل کھل جاتا ہے، یعنی دل کے ذریعے خدا کی زیارت کر سکتا ہے. علم حاصل کرنے کے تین راستے ہیں، ہوا سے پنچگانا ہے، ایک عقل ہے، دو تیسرا دل ہے. عبادت کے ذریعے انسان کے دل اس مرحلہ تک پہنچ سکتا ہے کہ دل کے ذریعے خدا کو دیکھ سکتا ہے. آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کے لیے جسم چاہیے، دل کے ذریعے معرفت کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. اب دل کے ذریعے کس طرح سے دیکھیں؟ ہمارے لیے جو عام طور پیش آتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں. فرض کیجئے آپ اپنے دل میں غم رکھتے ہیں، آپ غم کو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہے، اس کو احساس کر سکتے ہیں. خوشی رکھتے ہیں، اس کو احساس کر سکتے ہیں. کوئی لذیذ کھانا کھا رہا ہے، اس کھانے کی لذت کے احساس اسی وقت اندر کر رہے ہیں. مثلا انسان کھانا کھاتے وقت لذت کے جو احساس ہو، اس کو احساس دل کرتا ہے. غم ہو، غم کے احساس دل کرتا ہے. غم ختم ہونے کے بعد اس تصویر کی یاد آوری کر سکتا ہے. اس وقت تصویر ہے اور ذہن میں ہے، دل میں نہیں ہے. مثلا ایک خوشی کی بات تھی، جس وقت خوشی ہو رہی تھی، خود خوشی آپ کے دل میں، خود خوشی آپ کے دل میں تھی، لذت محسوس کر رہے تھے.
اب خوشی کے مرحلہ ختم ہوا، ایک مہینے کے بعد اس خوشی کے یاد کو آپ تازہ کر رہے ہیں. اس وقت خود خوشی آپ کے پاس نہیں، خوشی کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے. جس وقت بیمار ہے خود درد آپ کے پاس ہے، لیکن شفا پانے کے بعد خود درد آپ کے پاس نہیں، درد کی تصویر آپ کے پاس. تو اس قسم کے، کیونکہ ہم قرب خدا کے اس درجات سے محروم ہیں، تو سمجھنے کے لیے میں یہ مثال دیتا ہوں بزرگان کی مدد سے. تو اس طریقے سے دل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اور بالکل جب مولا سے پوچھا خود، یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے، فرمائے کیف اعبد ربا لم ارا، کس طرح سے میں عبادت کروں اس پروردگار کی جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو. اس کے بعد فرماتے لم رأت العیون، لم رأت الابصار بمشاہدۃ العیان، آنکھوں نے جس طرح سے اجسام کو دیکھتی اسی طرح سے نہیں دیکھا ہے خدا کو. بل رأت القلوب بحقائق الایمان، بلکہ دل نے، باطن نے، روح انسان نے، دل سے مراد یہ تو کہتا نہیں ہے، روح انسان، روح انسان نے خدا کو دیکھا ہے حقیقت ایمان کے مدد سے. علی یقین تو اس مرحلہ پر تھے کہ خود نے پیغمبر پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ یہ آواز، یہ آپ کی خدمت میں آنے والے کون؟ فرمایا یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ سن سکتے ہیں. بعض روایت میں اسی حد تک ہے، بعض روایت میں فرمایا جو کچھ میں سن سکتا ہوں آپ سن سکتے ہیں، جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ وصی ہیں، نبی نہیں ہے. نبوت کو انہوں نے کیا دیکھا؟ نبوت کو انہوں نے اپنی کان اور آنکھ سے. اور قیامت کے بارے میں فرمایا اگر پردے ہٹ بھی جائے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. پردے ہٹنا، قیامت سے پردے ہٹتے ہیں، خدا کے پردے تو نہیں ہٹتے. قیامت ایک دن پردہ ہٹ کر ہمارے سامنے آئے گی. اور خدا کے حوالے سے فرمایا ظاہری آنکھ نے تو نہیں دیکھی ہے، لیکن دل کے آنکھوں کے ذریعے میں نے خدا کو دیکھا ہے. تو انسان انسان بننے، خدا نے خلق فرمایا ہے کہ انسان انسان کامل بن جائے، مظہر صفات خدا بن جائے. حدیث میں ہے العبودیت جوہرۃ کنہ العبودیت، عبودیت ایسی حقیقت ہے جس کے گہرائی تک جائیں گے تو مظہر خدا نظر آتا ہے. جو حقیقتاً عبد خدا ہے وہ مظہر خدا ہوتا ہے. تو یہ اب اس مرحلے تک پہنچنے کا واحد راستہ عبودیت ہے، بندگی ہے. عبودیت کا راستہ عبادت ہے، عبادت کے ذریعے عبودیت، عبودیت کے ذریعے مظہر صفات خدا اور انسان کامل. اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ کو اپنائیں گے کبھی خدا تک نہیں پہنچے گا، شیطان تک پہنچتا ہے. تاریخ بشریت گواہ ہے، عبادت خدا، بندگی خدا کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو طے کرنے والے انسان، جتنا زیادہ علم والا کیوں نہ ہو، جتنا نیک آدمی کیوں نہ ہو، اگر غیر عبادت خدا کسی اور راستے پر چلتا رہا شیطان تک پہنچ گیا، خدا تک نہیں پہنچا ہے. وہ درندہ بن گیا، انسان نہیں بنا ہے، شیطان بن گیا ہے، عبودیت کے مرحلے تک نہیں پہنچا. پیغمبر خدا پیغمبر بنے، اشہد ان کیا ہے محمد عبد ہوا رسول، عبد ہونے کی وجہ سے بندگی کے عروج پر پہنچنے کی وجہ سے رسالت اور ختم نبوت کے مقام پر فائز ہوئے. معراج پر جب لے گئے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، منزہ ہے وہ خدا ہر عیب سے جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا مسجد حرام سے. یعنی معراج پر بھی لے گئے عبودیت کی وجہ سے. تو یہ فلسفہ خلقت یہ ہے، اس کے لیے خدا نے انسان کو جسم دیا، اس جسم کے بغیر روح انسانی ان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا. لیکن جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. داستان میں ہے کہ مولانا رومی نقل کرتا ہے، یہ داستانوں کی کوئی حقیقت ہونا ضروری نہیں، اس کا پیغام اہم ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مجنون لیلا کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا اونٹنی پر سوار ہو کر. جب کچھ قدم آگے بڑھا مجنون لیلا کے یاد میں مغ ہو گیا, اونٹنی واپس گھر پہنچا کیونکہ اونٹنی کا بچڑا گھر پر تھا. دوسرا دفعہ دوبارہ اس کو لے کر گیا, راستے میں دوبارہ وہ اپنی اونٹنی کی فکر میں پڑ گیا, اپنے لیلا کی فکر میں اور اونٹنی اپنے بچے کی فکر میں, دوبارہ واپس گھر پہنچا. تیسرا دفعہ دوبارہ یہ لیلا کے نام سے نکلا اور راستے میں یاد لیلا کی وجہ سے غافل اونٹنی دوبارہ گھر. تو اس وقت اس نے اونٹنی سے کہا, تمہارا مقصد تمہارا فرزند ہے, میرا مقصد لیلا ہے, ہم دونوں کا مقصد جب جدا جدا ہے دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. تو ضرورت اس بات کی ایک دوسرے پر کنٹرول کرے. حکم ہے کہ روح جسم پر کنٹرول کرے. صوفیوں کے طرح یا بہت سے مذاہب کے طرح اسلام نہیں کہتا ہے, مکتب اہل بیت نہیں کہتا ہے کہ آپ کے جسم کے خواہشات کو ختم کرو, لیکن کہتا ہے کہ جسم کے خواہشات کی تربیت کرو, اس کو ادارہ کرو, اس کا خیال رکھو, اس کو جائز ذریعے سے پورا کرو. کھانا کھا سکتے جائز ناجائز دونوں ذریعے سے, جائز ذریعے سے اپناؤ. دوسری خواہشات کو آپ تکمیل کر سکتے جائز طریقے سے, ناجائز طریقے سے, ناجائز طریقے کو چھوڑو. یعنی جسم کی خواہشات کی تکمیل کرو. اپنا آپ کو اذیت دینا شریعت میں اجازت نہیں ہے, اپنے جسم کو اذیت دینے کی اجازت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا نے یہ دو پہلو رکھا, اور روح کی تربیت عبادت کے ذریعے, اور عبادت کی جان دعا ہے. احادیث میں ہے الدعاء مخ العبادة, دعا جان عبادت, جان عبادت دعا ہے. کیونکہ عبادت میں آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, عبادت کرو خدا کی تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. کس بات پر یقین حاصل ہو جائے؟ یقین حاصل ہو جائے کہ کل کائنات اور تمہاری ذات خدا سے وابستہ ہے, ہر آن تم خدا کی طرف محتاج ہو. یہ علمی لحاظ سے ہم مانتے ہیں ہم سب کہ ہر آن ہم خدا کی طرف محتاج ہیں, فلسفی لحاظ سے ثابت ہے, عقائد کے لحاظ سے, کلام کے لحاظ سے ثابت ہے, لیکن عملاً ہم اپنی زندگی میں غافل ہیں, ہر آن اپنے آپ کو خدا سے وابستہ نہیں سمجھتے عملاً. فرض مثال آپ لیجیے, ایک 20 منزلے کی عمارت ہے, اس سے کوئی نیچے گرتا ہے تو اوپر سے ایک آدمی رسی چھوڑ دیتا ہے, وہ پکڑ لیتا ہے رسی کو. اب یہ نیچے گرنے والا آدمی جس نے رسی کو تھام لیا ہے سمجھتا ہے کہ میری نجات وابستہ ہے اس آدمی سے جس کے ہاتھ میں رسی ہے. وہ کل عالم سے اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے لیکن اسی کی طرف محتاج سمجھتا ہے. اسی طرح سے ہمیں اس مرحلے عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اس مرحلہ تک پہنچے کہ ہم خدا کی طرف محتاج ہے, غیر خدا کی طرف محتاج نہیں ہے. اس حقیقت تک اگر ہم پہنچ سکے تو روح عبادت تک پہنچ سکے. غیر خدا وسیلے ہے لیکن وسیلے کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے. وسیلے کو, پانی آپ کے پاس ہے, پیاسے ہیں, پانی پاس ہے, آپ یہ یقین رکھنا پڑے گا پانی پیاس بجھانے کے وسیلہ ہے, لیکن خدا چاہے یہ وسیلہ بنے گا, خدا نہ چاہے وسیلہ نہیں بنے گا. اسی وقت ہو سکتا ہے مشکل فارج گرے, اسی وقت ہو سکتا ہے میری جان نکل جائے, اسی وقت ہزار کچھ ہو سکتا ہے. امیر شام آپ جانتے ہیں, اس کے بھائی باپ یہ تینوں کے لیے پیغمبر نے اہل عام مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے, ان کے مستند کتابوں میں فرمایا خدا اب لعنت والی آئے حدیث تھی یہ. دوسری حدیث میں امیر شام کو 3 دفعہ بلایا, کہنے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, تو فرمایا خدا کبھی اس کو سیر ہونے کی توفیق نہ دے. تو کبھی سیر نہیں ہوتا تھا. کھانا وسیلہ ہے سیر ہونے کے لیے, لیکن خدا نہ چاہے. دیکھیں وسیلے کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے. آگ وسیلہ ہے جلانے کے لیے, لیکن حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے اس آگ نے نہیں جلائی. تو یہ اس حقیقت پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا. اسی لیے دیکھیے ہمارے معنوی اور روحانی وسیلے پیغمبر اہل بیت, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خدا کے فیوضات دنیا میں بھی ان کی بدولت، آخرت میں بھی شفاعت رحمت خدا ان کی بدولت. لیکن کیا یہ وسیلے اگر خدا نہ چاہے کریں گے؟ خود ایمان فرماتے جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو خدا کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. حدیث میں ہے کہ جو گناہگار ہے مرنے سے پہلا جب قبض روح کے لیے اسرائیل آتا ہے، پوچھتا ہے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کہتا ہے خدا نے بھیجا قبض روح کے لیے. چونکہ گناہگار ہے، عشق دنیا اس کے دل میں، مرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، خدا کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. جب کافر ہو کر مرے تو شفاعت کا مستحق قرار نہیں پاتا. شفاعت حقیقی مسلمانوں کے لیے ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. دیکھ رہے ہیں، وسیلہ کو وسیلہ بنانا، وسیلوں کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق دینے والا خدا ہے. ایاک نستعین، خدا صرف تجھ سے مدد مانگتے، یعنی وسیلوں کو وسیلہ بنانا. اگر وسیلوں سے ہم نے مدد حاصل کی، در حقیقت خدا نے ان کو بنایا ہے، تو ان سے مدد حاصل کرنا خدا سے ہی مدد حاصل کرنا ہے. اسی لیے وہی خدا جس نے کہا تھا ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اسی خدا نے فرمایا استعین بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد لیا کرو، کیونکہ نماز و صبر وسیلہ ہے، وسیلہ الہی ہے. تو وسیلہ الہی سے مدد حاصل کرنا خدا کے مقابل میں شرک نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا جان ہے عبادت. قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو پورا کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس کے بعد فرماتا ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور عبادت میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، جہنم میں داخل ہو جائیں گے ذلت کے ساتھ. اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کیا کہ دعا عبادت. حدیث میں فرمایا دعا مغز عبادت ہے، جان عبادت. کیوں؟ دعا میں وہی حقیقت، ہم عام طور پر ممکن ہے احساس نہ کرے روح بندگی. روح بندگی یعنی کیا؟ احساس کرنا کہ ہم صرف خدا کی طرف محتاج ہے، غیر خدا کی طرف محتاج نہیں. اگر اس حقیقت تک ہم پہنچ جائے تو گناہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی میں اس حقیقت کو دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس کی طرف محتاج ہوں. ابھی مشکل یہ ہے کہ حدیث معراج میں فرماتا ہے تم خدا کو زندہ سمجھو، غیر خدا سب کو مردہ سمجھو. یعنی یہ احساس کرو اس دوسرے حدیث کے مطابق خدا کی طرف محتاج ہو، غیر خدا کی طرف محتاج نہیں ہو. وسیلوں سے بھی وسیلے ہیں لیکن یہ خدا کی طرف سے ہیں. لیکن الٹا ہے، ہم خدا کو زندہ نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں غفلت کی وجہ، عقائد کے لحاظ سے ہم مانتے ہیں، عقائد کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے مانتے ہیں ہم خدا کی طرف محتاج. خدا زندہ ہے، حاضر و ناظر ہے، مانتے ہیں. لیکن غفلت اتنی ہم پر چھائی ہوئی ہے کہ مقام عمل میں غافل رہتے ہیں. حدیث کہتی ہے، حدیث معراج، خدا کو زندہ سمجھو، باقیوں کو مردہ سمجھو. ہم باقی کوئی معمولی آدمی ہو، ہم اس کے سامنے ایسا غلط کام نہیں کرتے ہیں جو معیوب سمجھا جائے، لیکن خدا کے سامنے ہزار غلط کام کرتے. قرآن فرماتا ہے الم تعلم بان اللہ یرا، تم نہیں جانتے ہو کہ خدا دیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کا مطلب کیا ہے؟ خدا کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. اس عبادت کی وجہ سے یقین کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، یقین اس بات پر کہ میں خدا کے طرف محتاج ہوں. تو یہ دعا کے وقت اسی مرحلے تک ہم پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم واقعاً بیمار ہو جاتے ہیں. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سارے مسئلے میں کھانے کی ضرورت ہے، پیسہ ہے، نوکری ہے، بچے ہے، ڈاکٹر ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر ہے، دوائی ہے، پیسہ ہے، دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں جا کر اپنا معالجہ کرائیں گے. ایک طرح کے اگرچہ ہم دعا کرتے ہیں، مثلا کیا نام ہے، بات کرنے میں انشاءاللہ خدا کی مدد سے کہتے ہیں، لیکن مقام عمل میں حقیقتاً میرے مشکلات کا حل میں پیسہ میں دیکھتا ہوں، اور خدا کو تبرکاً خدا کا نام لیتا ہوں، تبرکاً خدا کا نام. لیکن جب ہم مشکل میں واقعاً پڑ جاتے ہیں تو اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں. ہو سکتا ہے اسی بیماری کے ساتھ مر جاؤں. تکلیف کی وجہ سے احساس کرتا ہے میری درد کو خدا نہ چاہے کوئی اور ازالہ نہیں کر سکتا. یعنی مشکل میں جب پڑ جاتے ہیں تو اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے، خدا کے عظمت کا احساس کرتا ہے. یعنی روح بندگی، روح عبودیت تک کب پہنچتے ہیں؟ دعا کے وقت. یعنی حقیقی دعا میں یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں خدا ہی میرے مشکل کا حل کرنے والا ہے. اس حقیقت تک دعا. اسی لیے حدیث میں ہے ان عند اللہ منزل لا تنال الا بالمسئلہ، خدا کے پاس انسان کے لیے ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر انسان پہنچ نہیں سکتا جب تک خدا سے نہیں مانگتا. خدا انسان کی ذلت کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن خدا سے ارتباط، خدا سے وابستگی، یہ اس کی حقیقت ہے. اپنی حقیقت کو سمجھے تو بندگی آ جاتی ہے، بندگی آ جائے تو انسانیت آ جاتی ہے. تو دعا کے وقت اس حقیقت تک ہم پہنچتے ہیں. دعا کے وقت انسان جب خدا کی طرف اپنے کو محتاج پاتا ہے، خدا کی اطاعت کرتا ہے اور کسی دنیا کی طاقت کے سامنے اپنے کو کمزور احساس نہیں کرتا ہے، احساس کرتا ہے میں خدا سے وابستہ ہوں اور کائنات کا نظم و نسق خدا کے ہاتھ میں ہے، کمزوری کے احساس نہیں کرتا ہے. اعتماد زیادہ ہو جاتا ہے اپنے نفس پر، عزت نفس زیادہ ہو جاتا ہے، خدا کی محبت دل میں آ جاتی ہے کہ میرے مشکلات کا حل کرنے والا خدا ہے. تو اسی لیے ائمہ اطہار دعا کرتے تھے، ائمہ اطہار دعا کرتے تھے. عالم خلقت میں سب سے اعظم واسطے وسیلہ ائمہ اطہار ہے. بکم رزق الولا ورا، آپ کی بدولت کائنات کو خدا رزق دیتا ہے. پھول کے لیے کانٹوں کو بھی پانی ملتا ہے، کھاد ملتا ہے. بکم رزق الورا، بکم یمسک السماء ان تقال الارض، آپ کی وجہ سے خدا اس کائنات کے نظام کو خدا محفوظ رکھتا ہے. کیونکہ مقصد خلقت تک پہنچنے والے بھی آپ ہیں، مقصد خلقت تک دوسروں کو پہنچانے والے بھی آپ ہیں. مقصد خلقت کیا ہے؟ عبودیت ہے. اس عبودیت کے اعلیٰ درجات پر پہنچنے والے بھی محمد و آل محمد ہے، اس منازل تک دوسروں کو بھی پہنچانے والے محمد و آل محمد. تو اسی لیے مکتب اہل بیت میں جو دعائیں ہیں اس کی مثال کسی اور دین یا مذہب میں نہیں ملتی. دعائے کمیل کو آپ دیکھیے، دعائے صباح کو دیکھیے، دعائے عرفہ کو دیکھیے، بہت پورے صحیفہ سجادے کو آپ دیکھیے. دعائے مکارم اخلاق ضرور پڑھنا چاہیے ہر ہفتے میں ایک دفعہ، معنی کے ساتھ تربیت کی دعا ہے. دعائے کمیل عشق الہی کی دعا ہے، دعائے محبہ عشق اہل بیت کی دعا ہے. دعا وہ درسگاہ ہے جو اہل بیت نے ہمارے لیے کھولا ہے، خدا کے ساتھ عشق کرنے کے لیے، راز و نیاز کرنے کے لیے، مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے. دعا بھی درسگاہ ہے، عزاداری بھی درسگاہ ہے، زیارت بھی درسگاہ ہے. سید السجاد کی شہادت کے دن کتنے عظیم ہستی ہیں، بہت عظیم. آپ جانتے ہیں سید السجاد پر کتنا ظلم ہوا، آپ خود جانتے ہیں. ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے بڑا غم، سب سے بڑی مصیبت، ناقابل برداشت مصیبت یہ ہے کہ اس کے ناموس پر غیر تازیانے مارے، اس کے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑائے، آپ کچھ نہ کر سکے. کربلا میں مصائب کے اعلیٰ نمونہ پیش کرنا مد نظر تھا تاکہ بشریت کے لیے پیغام مل جائے تا روز قیامت. مظلوم امام جیل میں اسیر کے ہاتھ
انبیاء میں سے، ائمہ میں سے کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اسیر ہو کر اپنی خاندان کے ساتھ، اسیر ہو کر ناموس کے ساتھ اسیر ہو کر گئے. کسی نبی کسی امام کی زندگی میں یہ نہیں ہے اسیری میں ایک طرف سیدانیاں ہو ناموس ہو، دوسری طرف سر شہدا ہو. لیکن یہی امام جس نے ایسے مصائب دیکھا ہے جانتے ہیں انہی بنومیہ کے ساتھ کیا کیا. آپ دعا دیتے ہیں، خدایا لشکر اسلام جو سرحدات پر ہے ان کی مدد فرما، درد دین ہے. یہی امام ہے جب مدینہ پر بنومیہ کے مخالفین کا قبضہ ہوا، 400 بنومیہ کی خواتین اور مروان جیسا شقی ترین انسان، مروان جیسا شقی ترین انسان نے اپنی ناموس کو زین العابدین کے پاس رکھا. ان کو یہ معلوم ہے نا یہ خاندان کس قسم کے خاندان. جب مدینہ میں دوبارہ بنومیہ کا غلبہ ہوا، کافی عرصہ کے بعد مروان کی بیٹیاں اپنے بابا کے گھر آنا نہیں چاہتی. ہمیں جو محبت سید سجاد کے گھر میں ملی ہے کبھی اپنے بابا کے گھر میں نہیں ملی. یہ آپ دیکھیے اس تناظر میں دیکھیے کہ آل محمد کے ساتھ انہی لوگوں نے کس طرح کے برتاؤ کیے. سید سجاد فرماتے جب شام کے شہر میں ہم داخل ہوئے 7 بڑی مصیبتیں ہم پر آئی. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے اسیروں کے اطراف میں نیزے تننگی تلواریں لے کر لشکر یزید اطراف میں حلقہ کی شکل میں اور سیدانیوں کو ڈراتے تھے، دمکاتے تھے، اگر ایک چھٹ جاتا نیزے کے ذریعے اس کو اذیت دیتے تھے. دوسری بات یہ ہے خوشیاں منا رہے تھے اور ہمارے غم میں اضافہ کر رہے تھے. کر عرض کیا، امام فرماتے ہیں آگ کا ایک شعلہ میرا امامہ پر گرا، میرا دست مبارک بندے ہوئے تھے اسی لیے امامہ بھی اور میرا سر بھی جل گیا. ایسا یہ یہودیوں کے علاقوں میں ہمیں لے گئے اور ہمیں ان سے کہا کہ یہ تمہارے آبا و اجداد کے قاتل یہ ہیں، انتقام لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو. باعزت انسانوں کے لیے ذلت سب سے بڑی مصیبت ہے. ہمیں لے گئے غلام اور کنیز کے فروخت کے بازار میں اور کہا کہ ان کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب پریشان ہو گئے. باعزت لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، سب پریشان ہو گئے. ہمیں لے گئے اور سب کو اپنے سواریوں سے نیچے لایا اور اذیتیں دینے لگا. اب آخر میں سید سجاد کو ایک دفعہ جب منحال سے آپ کی ملاقات ہوئی، منحال نے پوچھا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، فرزند پیغمبر کیسی حالت ہے آپ کی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا ہماری کیا چاہتے ہو، کس قسم کی حالت ہوگی. شب و روز سیدانیاں رو رہی ہے، شب و روز سال سیدانیاں رو رہی ہے، مناسب کھانا نہیں ہے، عزیزوں کی یاد انہیں ستاتی ہے. فرماتے ہیں سارے عرب فخر کرتے ہیں اہل عالم پر کہ محمد عربی ہے، سارے قریش فخر کرتے ہیں عرب پر کہ محمد قریشی ہے، لیکن ہم آل محمد اسیر ہو کر بازاروں میں درباروں میں پھرائے جا رہے ہیں. ایسی جگہ پر ہمیں جگہ دی ہے کہ چھت بھی نہیں، نہ دھوپ سے دفاع ہے، نہ بارش سے دفاع ہے. سید سجاد اب دیکھیں مسجد اموی میں یزید سید سجاد کو اذیت دینے کے لیے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے. مقرر خطیب ممبر پر آتا ہے، امیر شام اور یزید کی تعریف کرتا ہے، علی اور آل علی کی مذمت کرتا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں اے خطیب، تم نے ایک ادنا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو تم نے ناراض کیا، اس کو نصیحت کی. پھر فرمائے یزید
یزید مجھے اجازت دے تاکہ اس ممبر پر جاؤں, ممبر بھی نہیں فرمایا, ان لکڑیوں پر جاؤں اور ایسی بات کروں جس سے خدا بھی راضی ہو, ان لوگوں کے لیے بھی اجر ثواب ہو. یزید اجازت نہیں دینا چاہتا ہے, لیکن جو دربار میں مسجد میں لوگ تھے انہوں نے اصرار کی, چھوٹا نوجوان ہے اور بیماری کی وجہ سے انتہائی ضعیف اور کمزور ہے اور سفر کی صعوبت کی وجہ سے نڈھال ہے, یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ ممبر پر جائے تو اپنی خاندان کی بے عزتی کرے گا. یزید تمہارے مقام پر جائے گا کہ تمہارے دشمنوں کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, لیکن یزید نے کہا تم اس خاندان کو نہیں جانتے ہو, علم کے سمندر ہی یہ خاندان. مجبور ہو گیا, سید سجاد کو اجازت دی, ممبر پر گئے, فرمایا خدا نے ہمیں 6 نعمتیں دی ہے, 7 فضیلتیں دی ہے, بیان فرمایا, ہمیں علم دی, ہمیں صبر دی, ہمیں کمالات دیے, آل محمد کے فضائل بیان کیا, فرمایا احمد مختار پیغمبر خدا ہمارے خاندان سے ہے, جعفر طیار ہمارے خاندان سے, حمزہ سید شہدا ہمارے خاندان سے, علی جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی, 2 تلواروں کے ساتھ جنگ لڑی, 2 نیزوں کے ساتھ جنگ لڑی, جس کی تلوار کی وجہ سے سب نے لا الہ الا اللہ کہا, وہ ہمارا دادا ہے. شام کی وہ مسجد, شام کے وہ لوگ جنہوں نے کبھی علی کے مدح نہیں سنی ہے, آج علی کے فضائل بیان ہو رہا ہے ممبر شام پر. کسی نے بہت اچھا کہا, وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے تھے ان اسیروں نے فتح کیا. شام والوں کو یہ بتایا گیا تھا پیغمبر کے رشتہ دار صرف بنو امیہ ہے, بنو امیہ سے قریب تر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے. ابھی سید سجاد بیان فرما رہے ہیں اسلام کے عظیم ترین ہستیاں سب کے سب سید سجاد کے عزیز ہے, محمد و آل محمد ہے. اب حقائق کشف ہوتے آگئے, آخر میں فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ کو جانتا ہے تو ٹھیک, نہیں جانتا ہے میں اپنی تشریح کروں گا, اپنی تعریف کروں گا, اپنی معرفی کروں گا, اپنے کو پہچانواؤں گا. میں اس حسین کے فرزند ہوں جو کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر پیاسا شہید ہوا, سر تن سے جدا ہوا, کپڑوں کی غارت ہوئی, اس کی خاندان اسیر ہو کر بازاروں میں اور درباروں میں پھیرائے گئے, شہدائے کربلا کی مظلومیت بیان کی, حقیقت یزید و آل یزید بیان کی, مسجد میں سب رونے لگے. وہ مسجد جس میں ہمیشہ علی کی مذمت کی آواز نکلتی تھی سب آل محمد کے ساتھ ہم صدا ہو گئے, ہم نوا ہو گئے, سب رونے لگے. یزید گھبرا گیا, ڈر گیا, مؤذن سے کہا مؤذن اذان دو, مؤذن اذان دینے لگا, اش اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں خدا کی عظمت کے میں گواہی دیتا ہوں, مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, امام نے فرمایا میرا گوشت, میرا پوست, میرا خون, میری ہڈیاں, میرے بال سب کے سب گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. پھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس جملہ کے سننا تھا, امام نے مؤذن سے فرمایا رک جاؤ, یزید کی طرف رخ کیا, بتاؤ یزید یہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تم بتاؤ گے کہ تمہارا نانا ہے دنیا جانتی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, اگر میرا نانا ہے یہ بتاؤ کہ کیوں آل محمد کو تم نے اسیر کیا, حسین کو کیوں شہید کیا, آل محمد کے خاندان کے سروں کو بالا ہی نیزہ کیوں کیا؟ سید سجاد وہ رحیم امام ہے, انہی ظلم کرنے والوں کے ساتھ مدینہ میں کس طرح سے سلوک کیا؟ آپ کا ایک اونٹ تھا, جب آپ دنیا سے زہر حلائل کے ذریعے شہید ہوئے آپ کو اونٹ غائب ہو گیا, لوگ گئے اونٹ کو دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ اونٹ آپ کی قبر مبارک پر گیا ہے, مسلسل رو رہا, 3 دن تک اسی قبر پر رہا, اپنے سر قبر پر مارتا رہا, 3 دن کے بعد یہ اونٹ دنیا سے چلا گیا. آل محمد اس حد تک عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے جانور بھی اس طریقے سے آل محمد کی قدردانی کرتے. سید سجاد ہمیشہ یاد شہدائے کربلا کرتے تھے، آج ہم امام محمد باقر کو پرسہ دینا چاہتے ہیں نا، لیکن امام محمد باقر بھی کربلا میں تھے، سید سجاد بھی کربلا میں تھے، یہی فرما رہے ہیں حسین کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، یہی وجہ تھا سید سجاد جب مدینے پہنچے مسلسل روتے رہے، جب کھانا پہنچتا تھا پانی پہنچتا تھا روتے تھے۔ روایت کہتی ہے عام طور پر آپ پوری زندگی روزہ رکھتے تھے، آپ کے پانی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ مخلوط ہو جاتا تھا۔ غلام کہتا تھا مولا کب تک روتے رہیں گے، بس کیجئے بھول جائیے۔ فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا، حضرت یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک غائب ہو گیا تھا، پتہ تھا وہ زندہ ہے، اس کے باوجود اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے۔ میری نگاہوں کے سامنے 18 ایسی ہستیاں جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، میں کس طرح سے نہ رو کس طرح سے گریہ نہ کروں۔ سید سجاد بازار میں جاتے تھے، کربلا کہ یہ غم یہ مصائب یہ عزاداری سید سجاد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، بازار جاتے تھے غم حسین کی تبلیغ کرتے تھے، پیغام غم حسین سناتے تھے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جب دیکھتے پوچھتے قصائی تم نے جانور کو کھانا دیا ہے پانی پلایا ہے، عرض کرتے تھے ابن رسول اللہ مستحب ہے ضرور ہم جانور کو کھلاتے پلاتے پھر اس کو ذبح کرتے، کربلا کی طرف رخ کر رہے تھے۔ سلام ہو حسین آپ پر، بابا میرا سلام ہو آپ پر، مسلمان جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، یہ آپ کی قسمت تھی 3 دن پیاسے رہے اور ذبح ہو گئے۔ یقیناً سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے اور بھی غم آتا ہوگا، جانور کو جب کوئی ذبح کرتا ہے کسی اور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتا ہے، جانور کو جب ذبح کرتا ہے اس کے بچوں کے سامنے ذبح نہیں کرتے ہیں بلکہ کسی اور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ یہ حسین کی قسمت تھی، سید سجاد کی قسمت تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے حسین ذبح ہو رہے ہیں۔
الا لعنة الله القوم الظالمين، ما سالم الذين ظلموا من قلب من قلب